بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله تعالى؟ قال: الصلاة على وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. حضرت عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ہمارا عنوان چل رہا تھا بر الوالدین، صلۃ الارحام، والدین کے ساتھ حسن سلوک اور عمومی طور پر رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی اور ان کے حقوق ادا کرنے کا بیان. اس میں قرآن آیات ہم نے پڑھ لی تھی، آج پہلی حدیث سے شروع کر رہے ہیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، علمی اعتبار سے، عملی اعتبار سے بہت اونچا مقام رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی معتمد تھے، بعد میں خلفاء راشدین ابوبکر رضی اللہ عنہ، عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھی بہت معتمد سمجھے جاتے تھے. اہل کوفہ کی درخواست پر عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ بھیجا. کوفہ میں جو علوم پھیلے وہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ان کے شاگردوں سے، پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ وہاں تشریف لے گئے اسی علاقے میں، وہاں ان کے ذریعے سے بھی علوم پھیلے. تو یہ گویا کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے علوم کے بہت سے جو مسائل ہیں اس کی بنیاد یہی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علوم ہیں، ان کی روایات کوفہ کے علاقے سے تعلق رکھتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب کوفہ بھیجا تو یہ فرمایا کہ مجھے ان کی ضرورت ہے، لیکن اہل کوفہ کی ضرورت کی وجہ سے میں ان کو وہاں بھیج رہا ہوں. اور گویا انہوں نے ترجیح سے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا اپنے مقابلے میں اہل کوفہ کو ترجیح دی، ورنہ وہ کہتے تھے مجھے ان کی ضرورت ہے. تو بڑے عظیم صحابی ہیں، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن ہے. فرماتے ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اللہ تعالیٰ کے یہاں سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ اب ہم سوچیں کہ کس ماحول میں یہ سوال کر رہے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، آپ کی تعلیمات موجود ہیں، ان تعلیمات کے ہوتے ہوئے اب سوال کرنا، اور کون سوال کر رہا ہے یہ بھی دیکھنا ہے، اس لیے میں نے ان کے بارے میں بتایا. اس سے معلوم کیا ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری تعلیمات ہیں، جو فضائل ہیں، ان پر تو عمل کر ہی رہے ہیں. وہ فضائل پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مزید سوال یہ کر رہے ہیں کہ اچھا، سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے تاکہ میں اس کو سمجھوں اور اس کا بھی اہتمام کروں. اس کو ہم تھوڑا سا اپنے بارے میں سوچیں کہ ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی، ہمارے سامنے یہ احادیث کا ذخیرہ موجود ہے، ہم پڑھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، تعلیم میں بھی ہم سنتے ہیں، بیان میں ہم سنتے ہیں، کہتے بھی ہیں، کہنے والے کہہ دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں. میں صرف سننے والوں کی بات نہیں کر رہا، کہنے والے کا بھی یہی حال ہوتا ہے، کہنے والے کہہ دیتے ہیں، سننے والے سن لیتے ہیں، لیکن عمل کے وقت یاد بھی نہیں رہتا کہ اچھا وہ بات ہمیں اس پر عمل کرنا تھا. تو ہم لوگوں کو معلوم ہونے کے باوجود بھی عمل کی توفیق، یعنی ہم توفیق پر ہم اس کے گویا توفیق کا بہانہ بنا لیتے ہیں، اصل تو ہم اپنی کوشش نہیں کرتے. اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے کے ساتھ ساتھ مزید کے طلبگار ہوتے تھے، اور پتہ چل جائے تو ہم اور زیادہ ان چیزوں کا اہتمام کریں. ہمیں جو ملا ہے اس کی قدر نہیں، ان کو جو ملا تھا اس کی قدر کے ساتھ مزید کا اہتمام تھا. یہ بڑا سوچ ہے، بڑا سوچ کا فرق ہے ہمارا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں. سوال یہ تھا کہ یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ تعالی کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے؟ یہ سوال ایک صحابی نے نہیں کیا، مختلف مواقع پر مختلف حضرات نے کیا، اور مختلف جوابات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے. شراح نے یہاں تفصیلی کلام کیا ہے، ہم تو صرف حدیث کو سمجھنے کے لحاظ سے یہ سمجھ لیں کہ ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں اور مختلف اوقات کے مختلف تقاضے ہوتے ہیں. دونوں باتیں، کبھی ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص ہے جس کے حالات کا تقاضا یہ ہے کہ تمہیں یہ کرنا چاہیے، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا وقت ہے اس وقت کا تقاضا یہ کہ یہ کرنا چاہیے. تو اس لیے جب کسی صحابی نے پوچھا ای العمل احب الی اللہ، تو اس شخص کے اعتبار سے یا اس وقت کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف جواب دیا، اس موقع پر تمہیں یہ کرنا زیادہ بہتر ہے، تمہارے لحاظ سے یہ زیادہ بہتر ہے. ہر شخص کے حالات مختلف ہوتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی تھے، جس طرح کوئی بیمار ہوتا ہے اور حکیم کے پاس جاتا ہے، ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، پتہ نہیں کہنا صحیح ہے یا نہیں، لیکن حکیم کے پاس اگر جاتا ہے تو حکیم ہر شخص کی طبیعت، اس کے مزاج، اس کی باقی چیزوں کو دیکھتے ہوئے تھوڑا سا دوائیوں کو مختلف مقدار کے اعتبار سے یا اس کے مختلف چیزوں کے اعتبار سے مختلف دوائیاں دیتا ہے. ڈاکٹروں میں مختلف ہوتے ہیں، لیکن اس میں بھی ہوتا ہے کہ اچھا ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے، بہت سی مرتبہ ہوتا ہے بعض ڈاکٹر ہوتے ہیں وہ ہر ایک کو ایک ہی دوائی دیتے ہیں، ورنہ عموماً ایسا ہوتا ہے جو ماہر ہوتے ہیں کہ اچھا یہ ہے، اچھا اس کو یہ فلانی والی دوائی جو ہے وہ اس کے لیے زیادہ موافق نہیں ہے، اس کے لیے دوائی زیادہ موافق ہے، اینٹی بایوٹک دینی ہے تو اچھا اس کے لیے زیادہ موافق نہیں، یہ زیادہ موافق ہے. حالات کے لحاظ سے فرق ہوتا ہے. تو اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم طبیب روحانی تھے، تو ہر شخص کے حالات کے اعتبار سے جوابات مختلف ہوئے. فرمایا سب سے زیادہ محبوب عمل اللہ تعالیٰ کے یہاں الصلاۃ علی وقتہا، وقت پر نماز پڑھنا. وقت پر نماز کا کیا مطلب؟ ایک تو ظاہر ہے کہ نمازوں کو قضا نہ ہونے دے انسان، وہ تو ظاہر ہے بنیادی بات ہے، لیکن وقتہا، وقتہا شریعت نے اس کے جو اوقات مقرر کیے ہیں، مقرر ہونے سے مراد کہ اس وقت کے اندر نماز پڑھنا ضروری ہے، اس کے بعد نہیں پڑھ سکتے، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے، وہ ہے. اور پھر یہ کہ اس میں جو بہتر اوقات ہیں، مستحب اوقات ہیں، ان کا اہتمام کریں. مردوں کے لیے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وہ فضیلت کی چیز ہے، اور جماعت میں اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ عام لوگوں کو جمع ہونے میں کس میں کس وقت میں سہولت ہوگی، تو ان کا خیال رکھتے ہوئے کوئی وقت متعین کیا جاتا ہے، جس کی فقہا نے تفصیلات لکھی ہیں. تو مردوں کے لیے تو با جماعت مسجد میں نماز پڑھنا وہ افضل ہے، عورتوں کے لیے شروع وقت میں نماز پڑھنا افضل ہے. شروع وقت میں نماز پڑھنا عورتوں کے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ جب تاخیر ہوتی ہے، اچھا سستی ہو رہی ہے، اچھا بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، بعد میں پڑھ لیں گے، اور اخیر میں جا کر دونوں نمازیں ملا کر پڑھ لیں، اس لیے کہ ایک کو آخری وقت میں پڑھا، ایک کو شروع وقت میں پڑھا. یہ شریعت کے لحاظ سے ہم دیکھیں تو یہ مقصود نہیں ہے، جائز تو ہے، لیکن پانچ مختلف اوقات میں نماز پڑھی جائے، مسافر ہو، بیمار ہو تو بات الگ ہے، ورنہ اصل شریعت یہ چاہتی ہے کہ پانچ مختلف اوقات میں نماز پڑھی جائے. تو عورتوں کے لیے افضل یہ ہے کہ ہر نماز شروع وقت میں پڑھی جائے، کم از کم کم از کم اتنا تو کر لیں کہ دونوں نمازوں کو ملا کر نہ پڑھ لیں. سفر اور بیماری کی بات مختلف. الصلاۃ علی وقتہا، قلت ثم ای من، سوال کیا، ٹھیک ہے یا رسول اللہ اس کا اہتمام کر لوں گا، پھر کون سا عمل سب سے پسندیدہ ہے؟ قال بر الوالدین، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. ٹھیک ہے یا رسول اللہ اس پر بھی عمل کر لیتا ہوں. آگے قل تو ثم ایون، پھر کون سا عمل؟ قال الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. جہاد کتنا بڑا عمل سمجھا جاتا ہے اس کے مقابلے میں بر الوالدین کو مقدم کیا، پہلے بیان کیا، گویا اس کی اہمیت بیان فرما دی. اس سے عنوان ہمارا ثابت ہو گیا، بر الوالدین وصلۃ الارحام. آگے چلتے ہیں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجزی ولد والدا الا ان یجدہ مملوکا فیشتریہ فیعتقہ. فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ رَوَاهُ مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی بیٹا یا اولاد اپنے والدین کو، اپنے والد کو بدلہ نہیں دے سکتی. کوئی اولاد اپنے والد کو اس کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتی، کوئی نہیں سکتا. ایک صورت ہو سکتی ہے، ایک صورت ہو سکتی ہے جو پہلے زمانے میں کسی درجے میں اس کا امکان ہوتا تھا، اب تو ان حالات میں تو اب تو وہ ختم ہی ہو گیا. کوئی اولاد اپنے والد کو بدلہ نہیں دے سکتی الا یہ کہ اس کو، اپنے والد کو وہ غلام پائے، غلامی میں ہو، فیشتری ہوں اس کو خریدے، اولاد اس کو خرید لے اور خرید کر آزاد کر دے. پہلے زمانے میں غلام باندھی ہوا کرتے تھے تو اس وقت یہ صورت ممکن تھی کسی درجے میں. وہ یہ کہ اگر کسی کے والد غلام ہوں تو پھر یہ کسی طریقے سے، اب ظاہر ہے اس کے پیسے جمع کرے، رقم جمع کرے، خریدے. اور اصولی بات یہ ہے شریعت میں کہ اگر کوئی اولاد اپنے والد کو خرید بھی لے، اگر وہ غلام ہو خرید بھی لے، تو خریدتے ہی فوراً وہ آزاد ہو جاتا ہے، خریدتے ہی فوراً وہ آزاد ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اعزاز رکھا ہے، رشتہ داروں کا یہ اعزاز رکھا ہے کہ کوئی رشتہ دار، کوئی ذی رحم محرم اپنے کسی رشتہ دار کو اگر کوئی خرید لیتا ہے تو خریدتے وہ آزاد ہو جاتا ہے. بھائی نے بھائی کو خرید لیا، آزاد ہو جائے گا خریدتے ہی. بیٹے نے والد کو خرید لیا، خریدتے ہی آزاد ہو جائے گا. تو بہرحال یہ تو ایک الگ مسئلہ ہے. اب تو چونکہ غلامی کا سلسلہ ہی بند ہے، قانونی لحاظ سے قانون بنا دیا گیا کہ کوئی کسی کو غلام نہیں بنائے گا، تو اس وقت تو قانوناً یہ طے کر لیا گیا ہے کہ غیر مسلم مسلمانوں کو پکڑیں، مسلمان غیر مسلم کو پکڑیں، غلام نہیں بنا سکتے. اب غلام باندھی بنانے کا سلسلہ تو نہیں رہا، لیکن مظالم کا سلسلہ اس کو تو کوئی روکنے والا نہیں ہے. ظلم کرتے ہیں، قیدوں میں بند رکھتے ہیں، طرح طرح کی سزائیں دیتے ہیں، کن کن چیزوں سے ان کو گزرنا پڑتا ہے، وہ سلسلے تو جاری ہیں، ان پر کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا اور ڈال بھی نہیں سکتے. ظاہر ہے ظالموں کو کون روکے گا. پہلے یہ تھا کہ اچھا پکڑ لیا، بس ٹھیک ہے چلو، اب ان کو غلام بنا لو اور غلام بنا کر ان کو اسی طرح رکھو جیسے خاندان کے فرد کو، کسی ایک خاندان کے کسی فرد کو رکھا جاتا ہے. اس کا خیال رکھنا ہے، اس کے لباس کا، کھانے کا، ہر چیز کا، سب خرچے کا اہتمام کرنا ہے. اس طرح غلام بنا کر رکھا جاتا تھا. فرمایا کہ کوئی اولاد اپنے والد کو بدلہ نہیں دے سکتی مگر یہ کہ اس کو غلام پائے، اپنے والد کو غلامی کی حالت میں پایا، پھر اسے خرید کر آزاد کر دیا. تیسری حدیث. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیصل رحمہ ومن كان يؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. متفق علیہ. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، یہ دو کے اندر تمام ایمانیات آ گئے. اللہ پر ایمان تو سب کچھ آ گیا، جس کو ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ و کتبہ و رسلہ و الیوم الآخر و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ. ملائکہ بھی آ گئے، کتب بھی آ گئے، رسول بھی آ گئے، سب آ گئے. اول اور آخر کو بیان کر دیا، سب آگے. جو شخص بھی اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، مؤمن ہو، تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ فلیکرم ضیفہ، اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کا اکرام کرے. گھر پر کوئی آیا ہے تو اس کا اکرام کرنا چاہیے. اب یہ اکرام ضیف کا معاملہ مستقل ہے. بہرحال سب سمجھ سکتے ہیں کہ مہمان کا اکرام کیا ہوتا ہے. اس کی ضرورتوں کا خیال رکھا جائے, اس کو راحت پہنچایا جائے, اس کے لیے کھانے کا ہمارے عام جو گھر کا کھانا ہے اس سے بہتر انتظام کیا جائے. الا کہ اچانک سے کوئی آ گیا ہو, اچانک سے کوئی آ جائے تو جو ہے وہ پیش کر دے, لیکن کسی کو دعوت دی ہے تو اس کا ذرا سا اہتمام زیادہ کیا جائے, اس کی راحت کا خیال رکھا جائے, اس کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے ہیں, کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ہے, اس کا خیال رکھا جائے کہ اس کی سہولت اس کو رہے. جو بھی سہولت کی جو چیزیں ہو سکتی ہیں, اس کے اکرام کی جو صورتیں ہو سکتی ہیں, ان کو اختیار کر لے. ایمان کا تقاضا ہے یہ, صرف ویسے نہیں, حسن اخلاق کا, ایمان کا تقاضا ہے. وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, اور جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کا معاملہ کرتا رہے, یا ہم مختصر لفظوں میں کہہ سکتے ہیں صلہ رحمی کرتا رہے, رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. یہ جو عنوان تھا وہ آ گیا. اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا تقاضا ہے, ایک مؤمن ہونے کے لحاظ سے مؤمن کی ایک ضروری چیز مؤمن کے لیے یہ ہے کہ وہ صلہ رحمی کرے. اگر وہ نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن نہیں ہے, وہ ایمان والا نہیں ہے. وَمَن كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور جو اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کہے یا پھر خاموش رہے. چونکہ مفہوم واضح ہے حدیث کا, ہم صلہ رحمی وغیرہ کے متعلق تفصیل پہلے کر چکے ہیں. صلہ رحمی کس کو کہتے ہیں؟ یعنی جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ جو ان کی راحت کا خیال رکھا جائے, ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے, ان کے کم از کم آمنا سامنا ہوتا ہے تو اچھی طرح ملاقات کی جائے, اچھے انداز سے پیش آئیں, ان کی کوئی ضرورت ہے ضرورت پوری کی جائے, ان کو ان کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تو ان کے خرچے کا اہتمام کیا جائے. ایسی چیزیں, اب شرعاً کیا واجب ہے کیا نہیں ہے وہ ایک الگ تفصیلی مسئلہ ہے, لیکن بہرحال ان چیزوں کا خیال رکھا جائے. انداز کم از کم اچھا ہو, اخلاق اچھے ہوں, اور آپس میں ماحول خوشگواری کا ہو. ناراضگی اس کو دیکھنا نہیں چاہ رہا, شکل دیکھنا گوارا نہیں ہے, ایسی چیزیں نہ ہوں. حدیث نمبر 4 آگے. وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی خلق الخلق حتى اذا فرغ منهم, اللہ تعالی نے مخلوق پیدا فرمائی, انسان بھی جنات بھی باقی تمام مخلوقات پیدا فرمائی, حتى اذا فرغ منهم, جب مخلوق کو پیدا فرما چکے تو پھر کیا ہوا؟ قامت الرحم, تو رشتہ داری کھڑی ہوئی, رشتہ داری کھڑی ہوئی. اب رشتہ داری کھڑی ہوئی کا کیا مطلب؟ رشتہ داری تو کوئی چیز نہیں ہے, کوئی حسی چیز تو نہیں ہے. اب یا تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کوئی شکل دی, اس لیے کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے یہاں تو علم کی بھی ایک شکل ہے, اور زکوٰۃ کی بھی جو مال ہے زکوٰۃ کا اس کی کوئی شکل ہے, مختلف چیزوں کی شکلیں ہیں جیسا کہ حدیث میں آتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو کوئی شکل دی اور جسم دیا, اور اس نے اللہ تعالیٰ سے بات کی, یا فرشتے نے صلہ رشتہ داری کی طرف سے بات کی. بہرحال جو بھی صورت پیش آئی تھی, ہوا یہ کہ رشتہ داری کھڑی ہوئی اور اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. قالت, تو اس نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی. کیا درخواست کی؟ ھذا مقام العائد بک من القطیعہ, یا اللہ یہ موقع ہے کہ مجھے اپنے لیے کوئی گارنٹی لے لینی چاہیے. مفہوم ادا کر رہا ہوں, مطلب یہ ہے کہ جو رشتہ داری کے حقوق ادا نہیں کرتا اور قطع رحمی کرتا ہے, تو اس سلسلے میں مجھے کیا, میرے لیے کیا ہے, کوئی تو گارنٹی ہو کہ لوگ میرے حقوق کا خیال رکھیں, رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھیں اور قطع رحمی نہ کریں. تو اس سلسلے میں مجھے کوئی گارنٹی چاہیے, مجھے کوئی پاور چاہیے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہاں بالکل ہونا چاہیے. کیا ہونا چاہیے؟ قالا, نعم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں. اللہ تعالیٰ نے کیا دیا رشتہ داری کو؟ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا پاور اور گارنٹی؟ قال, نعم. اما ترضین ان اصل من وصلك واقطع من قطعك. اللہ تعالیٰ نے رشتہ داری سے یہ کہا کہ کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو تجھے ملائے گا میں اس کو ملاؤں گا، جو شخص دنیا میں صلہ رحمی کرے گا اسے میں اپنے ساتھ ملا لوں گا، وہ میرا بن جائے گا، میرے رحمت اس کو حاصل ہو جائے گی. میرا بن جائے گا کا مطلب وہ مجھ سے مل جائے گا تو میرے رحمت اس کو حاصل ہو جائے گی. اور اگر اقطع من قطع، کی جو صلہ رحمی نہیں کرے گا، قطع رحمی کرے گا، تو جو رشتہ داری کے معاملات اور حقوق کو ضائع کرے گا، میں اس کو اپنے آپ سے کاٹ دوں گا، اپنے آپ سے کاٹ دوں گا، میرے رحمت اس کو نہیں ملے گی، میرے رحمت سے کاٹ دوں گا اس کو. کتنا بڑا مقام رشتہ داری کو دیا گیا کہ یہاں پر اس کو جوڑو اللہ سے جڑ گئے، اس کو توڑو تو اللہ سے ٹوٹ گئے. اللہ سے ٹوٹ کر پھر کیا ملے گا؟ جب انسان اللہ تعالیٰ سے اپنا رشتہ توڑ لے، اور اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں کہ اچھا اب ٹھیک ہے، اب میرے رحمت اس کو نہیں ملے گی، اب وہ کہاں سے لے کر آئے گا؟ حقیقت یہ ہے، حقیقت یہ ہے کہ اگر قطع رحمی کی تو صرف آخرت کا وبال نہیں، دنیا کا بھی وبال ہے، فوراً نظر نہیں آتا. لوگ کہتے ہیں یہ صلہ رحمی جو ہے نا مشکل کام ہے، اس لیے کہ ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں وہ برائی کرتے ہیں، ہم خیال رکھتے ہیں، ہم بس شریعت 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 اور فضیلت فضیلت ہم خیال رکھتے ہیں، لیکن وہاں سے تو ہمارے ساتھ اچھا سلوک ہوتا ہی نہیں، ہم کر رہے ہیں اور وہ نہیں کر رہے، لیکن کب تک؟ پھر بعضوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ اچھا اب صلہ رحمی میں یہ ہے کہ اچھا پھر زیادہ دعوتیں بھی کرنی پڑیں گی، اور سب کا خیال بھی رکھنا پڑے گا، اور کھلانا بھی پڑے گا، اور یہ بھی ہوگا اور وہ بھی ہوگا، خرچے بھی بڑھیں گے. یہ سب چیزیں دنیاوی سوچ ہیں، شیطانی خیالات ہیں. ایک ایمان والا اللہ پر جو ایمان رکھتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام پر یقین رکھتا ہے، اس کو یہ بات ذہن میں ہونی چاہیے کہ اگر صلہ رحمی کی تو اللہ کے ساتھ انسان جڑ گیا، اللہ کی رحمت اس کو حاصل ہوگی. جب اللہ کی رحمت حاصل ہوئی تو دنیا میں بھی اس کے لیے دروازے فتوحات کے کھلتے چلے جائیں گے. آخرت میں جو ہوگا وہ تو آخرت کا معاملہ تو ہے ہی، راحت اور آرام کا، لیکن دنیا میں بھی اس کو راحت ملے گی. آگے احادیث میں بھی اس کی تفصیل آ رہی ہے. اما ترضین، کیا تو اس پر راضی نہیں ہے کہ میں اس کو ملاؤں جو تجھے ملائے، اور میں اس کو کاٹوں جو تجھے کاٹ دے؟ قالت برا، تو رشتہ داری نے کہا ہاں بالکل ٹھیک ہے، میں اس پر راضی ہوں، یہ مجھے مل گیا بس میں اس پر راضی ہوں. اب تو گویا رشتہ داری کو بہت بڑا حق مل گیا، بہت بڑا حق مل گیا، تاکہ لوگ رشتہ داری کے حقوق کا خیال رکھیں، یہ حق مل گیا کہ اچھا اللہ سے جڑنا چاہ رہا ہے تو یہاں جوڑنا پڑے گا. ویسے ہی صرف تہجد پڑھنے سے، تسبیحات گمانے سے نہیں کام چلے گا، رشتہ داری کے حقوق بھی ادا کرنے پڑیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ سے کٹ جائے گا انسان. قال فذالک لکی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم یہ چاہتی ہو، یہ تمہیں مل گیا، یہ گارنٹی دے دی گئی اس کو. ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقرؤوا ان شئتم، آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو قرآن میں اگر تم چاہو تو پڑھ کر دیکھ لو قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں قطع رحمی کے بارے میں. فَهَلَ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فَأَصَمَّهُمْ وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ. سورہ محمد کی آیات ہے، متفق علیہ. اس آیت میں کیا بتایا گیا ہے، ترجمہ کر لیتے ہیں پہلے آیت کا. سورہ محمد کی آیات ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہو سکتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں تمہیں کچھ غلبہ اور حکومت دے دیں، ان تولیتم، کبھی ہوتا ہے انسان دنیا کے کسی علاقے کا حاکم بن گیا، تولیتم، کبھی ہوتا ہے انسان کسی جگہ کا حاکم نہیں بنا، اس کو کوئی پاور مل گیا، کوئی طاقت مل گئی، جسمانی طاقت مل گئی، جسمانی طاقت ہے، اب مجھے تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا، کسی نے دھکا دیا میں ایک دھکا دے کے اس کو گرا دوں. جسمانی طاقت پر بھی انسان ظالم بن جاتا ہے، مالی طاقت پر بھی انسان ظالم بن جاتا ہے، منصب کی طاقت پر بھی انسان ظالم بن جاتا ہے. یہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اس میں بڑا عجیب نشہ ہے، انسان مانگتا ہے مجھے مال مل جائے، طاقت مل جائے، منصب مل جائے، چاہتا ہے، مانگتا ہے، لیکن یہ چیزیں انسان کو اتنا گراتی ہیں کہ بھائی بھائی نہیں رہتا، والدین والدین نہیں رہتے، کتنے ایسے حاکم ہیں, ہم تو تاریخ کی گہرائی میں نہیں جاتے, کتنے ایسے حکام ملیں گے کہ اچھا انہوں نے اپنے والدین کو قید کر دیا حکومت کی وجہ سے. ہم کسی کی برائی میں نہ جائیں جس وقت جو حالات پیش آئے, لیکن بہرحال دنیا کے بادشاہ, یہ بادشاہت جو ہے یہ ایک عجیب چیز ہے. اور یہ صرف دنیا کے کسی ملک کی بادشاہت کی بات نہیں, ہم سوچیں گے اچھا ٹھیک ہے وہ ہمارے لیول کی بات نہیں ہے تو اونچی بات, کسی بھی ادارے کی, کسی بھی مسجد کی, کسی ادارے کوئی آرگنائزیشن ہے اس میں بھی یہی چیزیں ہوتی ہیں. یہ چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اتنا گرا دیتی ہیں, منصب ہے, مال ہے, اور یہ انسان کی شہرت ہے, عزت ہے, طاقت ہے, یہ چیزیں انسان کو اتنا گرا دیتی ہیں کہ انسان کے عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. اب صحیح بات سمجھ میں نہیں آتی, یہ ایک حقیقت ہے, یہ ایک حقیقت ہے. قرآن نے اسی کو دیکھو, اب میں آیت کا ترجمہ کر دیتا ہوں اور تشریح کر دیتا ہوں کہ فَلَعَسَيْتُمْ, دیکھو ہو سکتا ہے, بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں زمین میں کچھ غلبہ مل جائے تو پھر کیا کرو گے تم, ان تفسدوا فی الارض, زمین میں فساد پھیلانے لگ جاؤ گے. ایسا ہی ہوتا ہے, کسی کو تھوڑا سا پاور مل جاتا ہے تو اچھا اس کو مارو, اس کو اڑاؤ, اس کو کرو, اس کو اس پر ظلم کرو, اپنے جو ساتھی ہوتے ہیں ان کا تو کوئی, یعنی ان کو تو کسی لحاظ میں وہ لاتا ہی نہیں, وہ تو اس قابل میں ہے کہ ان کو دیکھے. تفسدوا فی الارض, اور ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں جن کو تھوڑی سی طاقت مل گئی, غلبہ مل گیا, کتنا ظلم کر رہے ہیں, کیسے کیسے مظالم ڈھا رہے ہیں, بچے مر رہے ہیں, زخمی ہو رہے ہیں, بیوہ عورتیں بیوہ ہو رہی ہیں, پورے پورے خاندان تباہ ہو رہے ہیں, بلڈنگوں کی بلڈنگیں توڑ رہے ہیں. دنیا میں ابھی اس وقت یہ چیزیں ہو رہی ہیں. کیوں تولے تم, لیکن میں اس لیے پہلے جو میں نے تشریح کی تھی اس وجہ سے کی کہ ہم ایسا نہ سمجھیں کہ اچھا بس یہ کسی ملک کی حکومت کی بات ہو رہی ہے, یہ کسی بھی جگہ تھوڑا سا انسان کو پاور مل جاتا ہے تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. بڑا پاور ملے گا تو بڑی چیزیں ہوتی ہیں, چھوٹا پاور ملتا ہے تو اس طرح کی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ہے, دنیا کا پاور کوئی اچھی چیز نہیں ہے, الا یہ کہ ایک شخص ایسا ہو جو دینی اعتبار سے, قلبی اعتبار سے اللہ والوں کی صحبت کی وجہ سے مضبوط ہو چکا ہو تو پھر اس کے لیے چیزیں مضر نہیں ہوتی عموماً, ورنہ تو یہ چیزیں انسان کو بہت زیادہ گرا دیتی ہیں. فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِن تَوَلَّيْتُمْ أَن تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ, بعید نہیں ہے کہ اگر تمہیں زمین میں کچھ غلبہ اور حکومت مل جائے, کوئی طاقت مل جائے, تو زمین میں تم فساد پھیلانے لگ جاؤ, وہ تو قطع ارحامکم, اور قطع رحمی کرنے لگ جاؤ. اور ایسا ہی ہوتا ہے, تھوڑا کسی کو پاور ملا تو یہ بھائی کیا ہوتا ہے, یہ والد کیا ہوتے ہیں, ماں کیا ہوتی ہے, چھوڑو ان سب کو, ہم تو اپنا, لوگ اپنے والدین کو قربان کر دیتے ہیں منصب اور شہرت حاصل کرنے کے لیے, والدین معذور پڑے ہیں لیکن ہمیں تو وہ کام کرنا ہے. ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم, اور ہم تو جانتے ہی ہیں کہ اب کیا ہوتا ہے, اولڈ ایج ہوم ہے, نرسنگ ہوم کہہ لیں, وہاں پر والدین کو رکھ دیا, اس لیے کہ اولاد کو تو موقع نہیں ہے, وہ تو کر نہیں سکتے خدمت, وتقطعوا ارحامکم. اولئک الذین لعنہم اللہ, جو لوگ زمین میں فساد پھیلاتے ہیں پاور کی وجہ سے اور قطع رحمی کرتے ہیں تو ان لوگوں پر کیا ہے, اولئک الذین لعنہم اللہ, یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کی لعنت ہے, اللہ نے ان کو رحمت سے دور کر دیا, اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے, پھر کیا ہوتا ہے, فاصمہم, ان کو بہرا کر دیا, واعمی ابصارہم, ان کی آنکھوں کو اندھا کر دیا. یہ چیزیں انسان جب دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی گہری بات فرمائی ہے. ظاہر ہے کلام اللہ تو بہت اونچا کلام ہے کہ انسان کو اپنی غلطی نظر ہی نہیں آتی, اس کو کوئی بتا رہا ہے وہ اس کو سمجھ نہیں آتی, گویا کہ بہرا کان بہرے ہو گئے, آنکھیں اندھی ہو گئیں, بالکل صاف صاف غلط کام کر رہا ہے, لیکن نہیں میں تو صحیح کر رہا ہوں, میں تو صحیح کر رہا ہوں, فساد ہے, قطع رحمی ہے, نہیں نظر ہی نہیں آتا, نہیں اس میں کون سی برائی, میں نے کوئی برا کام نہیں کیا. یہی ہے, اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے, جب انسان اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے تو اب اس کی ہدایت کے راستے بند ہو چکے ہیں, اب اس کی ہدایت کے راستے بند ہو چکے ہیں. وہ پھر روایت البخاری اور بخاری شریف کی روایت کے الفاظ ہیں، فقال اللہ تعالی، اللہ تعالی فرماتے ہیں، من وصل کی وصلت ہوں ومن قطع کی قطعت ہوں، کہ جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اس کو کاٹوں گا۔ حدیث نمبر 5۔ وعنہ رضی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال یا رسول اللہ من احق الناس بحسن صحابتی؟ قال امک۔ قال ثم من؟ قال امک۔ قال ثم من؟ قال امک۔ قال ثم من؟ قال ابوک۔ متفق علیہ۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ، میرے متعلقین میں، لوگوں میں سب سے زیادہ کون مستحق ہے کہ میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کروں؟ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون شخص ہے؟ فرمایا، تمہاری والدہ ہے، تمہاری امی ہے۔ پوچھا اس کے بعد؟ اس پھر بھی امی ہے۔ اچھا اس کے بعد؟ وہی تمہاری ماں ہے۔ اچھا رسول اللہ اس کے بعد چوتھے نمبر پر؟ فرمایا، تمہارے والد ہیں۔ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کے حقوق کو 3 مرتبہ بیان فرما کر پھر والد کے حقوق بیان فرمائے۔ ماں، اس نے شروع سے مشقتیں اٹھائیں، جب ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرا تھا، رحم کے اندر جب حمل ٹھہرا تھا تو بیماری شروع ہو گئی، 9 مہینے پیٹ میں رکھا، تکلیف۔ اس کے بعد جب بچہ پیدا ہوا اس وقت کی تکلیف، اس کے بعد اس کو دودھ پلاتی رہی وہ تکلیف۔ تو ماں کے تو یہ حقوق زیادہ ہوئے، لیکن اس کا مطلب کوئی یہ نہ سمجھے کہ والد کا درجہ بعد میں ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اچھا اطاعت اور فرما برداری کرنی ہے تو ماں کی پہلے اور باپ کی بعد میں۔ یہاں پر 2 چیزیں ہیں، ایک ہے حسن سلوک اور خدمت۔ جہاں پر حسن سلوک اور خدمت کا معاملہ، ظاہر ہے دونوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، لیکن جہاں خدمت اور کسی کی خدمت کرنی ہے، اس کے کام کرنے ہیں، تو اس لحاظ سے ماں مقدم ہے، ماں نے تکلیفیں زیادہ اٹھائی ہیں۔ لیکن جہاں اطاعت کرنی ہے، کسی کا حکم ماننا ہے، تو وہاں باپ مقدم ہوتا ہے۔ ماں کہتی ہے یہ کر لو، باپ کہتا ہے نہیں یہ کرو، اور دونوں شرعی لحاظ سے صحیح کام ہیں۔ تو فقہا نے لکھا ہے کہ یہاں انسان ظاہر ہے کسی ایک ہی کو اگر کر سکتا ہے تو پھر والد کا حکم مقدم ہوگا، اور یہ بہت گہری بات ہے۔ بہرحال جہاں حکم ماننے کی بات ہو تو والد کا حکم، لیکن خدمت کا معاملہ ہو تو ماں زیادہ، اس لیے کہ اس کی ضرورت زیادہ ہوگی اور اس کی تکلیفیں زیادہ ہیں۔ ایسا نہ ہو، آج کل تو خیر ہم جانتے ہی ہیں، بہت سے گھروں میں تو یہ ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے، اولاد ان کو رکھنا نہیں چاہتے۔ الحمدللہ ہم جس ماحول میں پلے بڑے ہیں، تو ہم نے تو یہی دیکھا کہ اولاد یہ اپنے لیے خوش نصیبی سمجھتی ہے کہ والدین کو اپنے ساتھ رکھے، سعادت مندی کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے بڑھاپے میں والدین کو ساتھ رکھنا آسان بھی نہیں ہے۔ رحمت بھی ہے، برکت بھی ہے، سکون بھی ہے، لیکن جسمانی لحاظ سے مشقت بھی ہے، یہ سب چیزیں ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ والدین بوڑھے ہو گئے، اب اولاد کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بعض جگہوں پر تو یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ کہتا ہے نہیں تم رکھو، کہتا ہے تم رکھو، کوئی رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے بعض جگہوں پر کہ اچھا ٹھیک ہے دونوں کو تو کوئی نہیں رکھ سکتا، تو ٹھیک ہے والد کو ایک رکھے گا، ماں کو ایک رکھے گا، دونوں کو الگ الگ کر دیا، زندگی بھر ساتھ رہے تھے، اب بڑھاپے میں جا کر الگ الگ رہنا پڑ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے ایسا کرتے ہیں کہ میں رکھ لیتا ہوں، کھانا تمہارے یہاں آئیں گے، بیچارہ کھانا کھانے کے لیے وہاں جا رہا ہے، رہ رہے یہاں پر، سونا یہاں ہوگا، کھانا وہاں ہوگا، اس لیے کہ دونوں کام ایک کے ذمہ ڈالنا، ایک کو تکلیف میں ڈالنا ہے۔ عجیب عجیب حالات دنیا میں ہوتے ہیں، شاید جنہوں نے پہلی مرتبہ سنا وہ سوچیں گے شاید میں ویسی باتیں کر رہا ہوں، لیکن ہو رہا ہے دنیا میں سب، اور ان ملکوں میں تو بات ہی ختم ہو گئی، نہ یہ رکھے نہ وہ رکھے، اولڈ ایج ہوم میں ڈال دو بس ٹھیک ہے۔ ایسے واقعات بھی ہوتے ہیں کہ اچھا ایک شخص کو اولڈ ایج ہوم میں ڈال دیا، اب بچوں کے پاس وقت کہاں ہے کہ وہ جائیں اور جا کر ملیں، وہ بیچارہ اکیلا وہاں پر کیا حالات ہوتے ہیں، کبھی کو وہاں جا کر دیکھے، ایک دن گزار کر دیکھ لے، ایک دن گزار کر دیکھ لے تو پتہ چلے گا کہ وہاں پر کیا ہوتا ہے اور کس حال میں وہاں رہتے ہیں۔ جن کے رشتہ دار آتے رہتے ہیں ان کو تو پھر بھی ذرا تسلی رہتی ہے، لیکن نہیں آتے تو عجیب حال ہوتا ہے۔ چونکہ اب بوڑھے ہیں تو ہر ایک کے ساتھ ایک ہی طرح معاملہ کیا جاتا ہے۔ اب وہ ایک بوڑھا ہے، وہ آواز دے رہا ہے، ان کو نرس کو بھی پتہ ہے کہ اچھا یہ تو خامخواہ بولتا رہتا ہے، اب واقعی اس کو کوئی ضرورت ہوگی تب بھی اس کو جواب نہیں دیں گے، پکار رہا ہے، چیخ رہا ہے، لیکن کوئی جواب ہی نہیں دے رہا۔ اور بہت سی مرتبہ وہیں پر رہتے ہوئے انتقال بھی ہو جاتا ہے لیکن اولاد کے پاس وقت ہی نہیں ہوتا کہ ان کی تجہیز و تکفین میں حصہ لیں، ان کے نماز جنازہ میں حصہ لیں، وقت ہی نہیں ہوتا۔ وہی لوگ سب کچھ کر لیتے ہیں، فارغ ہو جاتے ہیں اور اولاد کے پاس وقت نہیں ہے کہ اس میں، زندگی میں تو نہیں، مرنے کے بعد بھی ان کو دیکھ لینا، ان کو دفن کرنے میں حصہ لے لینا، نماز جنازہ میں حصہ لینا اتنا بھی نہیں ہوتا۔ خیر، یہ سب چیزیں ہو رہی ہیں دنیا میں، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ اہم چیزیں ہیں جن کو یہ چیزیں عجیب لگتی ہیں اور بری لگتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، یعنی دوسروں کی برائی کے طور پر نہیں، لیکن اس بری چیز کو برا سمجھنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ اور ہوتا یہ ہے کہ اپنی زندگی میں ہم جب اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے تو دیکھ کر بچے سیکھیں گے کہ اچھا ٹھیک ہے، ہمارے والدین نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، اب جب یہ بڑے ہوں گے، یہ بچے بڑے ہوں گے تو اپنے والدین کی خدمت کریں گے۔ لیکن جب شروع سے انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ والدین کی خدمت بھی کوئی چیز ہے، انہوں نے دیکھا نہیں، تو یہاں پر بھی آگے جا کر بچے بھی، چونکہ وہ دیکھی ہوئی چیز نہیں، سنی ہوئی باتوں میں وہ بات اثر نہیں ہوتا جو دیکھی ہوئی چیزوں میں ہوتا ہے، دیکھ کر بچے سیکھتے ہیں۔ بچوں کو بچپن سے اس کی عادت ڈالی جائے بڑوں کی خدمت، وہ دیکھیں گے، دوسروں کو دیکھیں گے خدمت کرتے ہوئے، خود خدمت کریں گے، تھوڑا سا حصہ لیں گے، تو اس سے ان کی عادت پڑے گی، اور یہی بنیادی چیز ہے جو انسان کے لیے سعادت مندی کی چیز ہے۔ وفی روایت قال یا رسول اللہ، ایک روایت میں ہے کہ صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ من احق بحسن الصحبہ، یا رسول اللہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ قال امک ثم امک ثم امک ثم اباک ثم ادناک۔ اس روایت کے الفاظ مختلف ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ حسن سلوک کا مستحق تمہاری والدہ ہیں، پھر تمہاری والدہ ہیں، پھر تمہاری والدہ ہیں، پھر تمہارے والد ہیں چوتھے نمبر پر، اس کے بعد ثم ادناک ادناک، پھر رشتہ داری میں جو زیادہ قریب ہو، اور اس کے بعد جو زیادہ قریب ہو۔ پانچ حدیثیں ہو گئیں اور ایک اور حدیث پڑھ لیتے ہیں۔ وعنه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رغم انف، اگر ہم رک جاتے ہیں، ورنہ ہم اصل کے لحاظ سے رغم انف یہ مضاف ہے جو جانتے ہیں، تو اس کے لحاظ سے یہ تنوین کے ساتھ نہیں پڑھا جائے گا، رغم انف ثم رغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، رواہ مسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رغیم انف کے معنی ہوتے ہیں، رغیم انف ناک کو کہتے ہیں، اور رغیمہ کے معنی مٹی میں ملنا، ناک مٹی میں ملے۔ یہ ایک لفظی ترجمہ تو ہے لیکن یہ مراد نہیں ہوتا۔ ناک مٹی میں کب ملتی ہے؟ یہ اس سے مراد ہوتا ہے، کنایہ ہوتا ہے، اس لیے کہ انسان جب کسی کے سامنے انتہائی عاجزی اور ذلت سے پیش آتا ہے تو ناک کو مٹی میں ڈال دیتا ہے، پیشانی کو زمین پر ڈال دیتا ہے۔ اللہ کے سامنے کرنا تو اعزاز ہے، کسی انسان کے سامنے کرنا ذلت ہے۔ اور اس سے مراد ہوتا ہے تباہ اور برباد ہونا، ہلاک ہونا۔ رغیم انف رغیم انف رغیم انف من ادرک ابویہ عند الکبر، وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، وہ شخص ہلاک ہو جائے، کون؟ جو اپنے والدین کو بڑھاپے کے وقت پالے، چاہے ایک کو یا دونوں کو، اپنی زندگی میں اس نے یہ پا لیا، اس نے دیکھ لیا کہ اس کے والد یا والدہ یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے ہیں، اور یہ زندہ تھا اس وقت جب والدین بڑھاپے کی عمر میں تھے، تو ان کی خدمت کرنا اتنا اونچا درجہ ہے، اتنا اونچا درجہ ہے کہ جنت تو پکی ہے اس کے لیے. اس کے باوجود اگر کوئی ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کرتا تو ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا فرما رہے ہیں کہ تباہ ہو جائے ایسا شخص، ہلاک ہو جائے وہ شخص جو والدین کو بڑھاپے میں پائے اور پھر بھی جنت میں داخل نہ ہو سکے. والدین کو کسی کے یہاں چھوڑ دیا، والدین کو چھوڑ کر چلے گئے، ان کی خدمت کرنا تو ہمارے بس کی بات نہیں ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا مختلف صورتیں اس کی ہوتی ہیں. یہی ہے جنت کمانے کا وقت، والدین جب بڑھاپے کو پہنچے. اس لیے کہ جب کم عمر تھے تو وہ خدمت کرتے تھے، وہ خیال رکھتے تھے، بیٹا آیا اچھا ٹھیک ہے چلو یہ پکا دیں، اس کو یہ پسند ہے اس کے لیے پکا دیتے ہیں، اس کو یہ کھلا دیتے ہیں، اس کو یہ دے دیتے ہیں. اب بڑھاپے میں آ گئے تو اب بیچارے وہ خدمت کے محتاج ہیں. اور صرف خدمت کے نہیں، خدمت کر لی اور خدمت کے باوجود شکایتیں بھی، جو جتنا قریب ہوگا اس سے شکایتیں بھی ہوں گی. دیکھو اس نے یہ نہیں کیا، اس نے یہ نہیں کیا، فلانا ایک دن کے لیے آیا تھا اس نے مجھے اتنا خوش کر دیا، یہ مستقل میرے ساتھ رہتا ہے مجھے تنگ کرتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے، سنتا بھی رہے انسان اور خدمت بھی کرتا رہے، مشکل کام ہے، آسان کام نہیں ہے، مشکل کام ہے، لیکن بہرحال یہی تو ہے جنت کمانے کا موقع. دنیا کی مشقتیں آخرت کی راحتیں ہیں، صرف آخرت کی نہیں دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ راحتیں دیتے ہیں. رغم انف من ادرک ابویہ عند الکبر، وہ شخص تباہ و برباد ہو جو اپنے والدین کو پالے بڑھاپے کے وقت، چاہے ایک کو یا دونوں کو، اور پھر جنت میں داخل نہ ہو سکے. اللہ تعالیٰ نے کسی کو یہ سعادت دی ہو تو اس سے فائدہ اٹھا لیں، یہ جنت کا راستہ ہے، جنت کا یہی راستہ ہے. اور اگر یہ سعادت ان سے چھین لی گئی ہے، وہ اس سعادت سے محروم کر دیے گئے ہیں کسی وجہ سے، چاہے اس کی جو بھی اسباب ہوں، تو دعاؤں کے ذریعے سے اور ایصال ثواب کے ذریعے سے ان کی خدمت کرتا رہے. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.